السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ طہٰ آیت نمبر 90. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك اذا رايتهم اذا رايتهم ضلوا الا تتبعن افاسيت امري. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو بس یق اللہ شعین علما. جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور سامری جو کہ ایک شخص تھا اس نے کچھ اس طرح سے بیل کی صورت کا ایک جست بنایا اور جس میں سے آواز آتی تھی. بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہی ہمارا رب ہے، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا بھلا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نہ تو وہ کوئی ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے. اسی کی یہاں پر مزید تفصیل آگے بتائی جا رہی ہے. چونکہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ جانشین مقرر کر کے گئے تھے، اس لیے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کیا کام کیا اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے ہارون علیہ السلام انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی تو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہ ٹل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو معتکف رہتا تھا کہ ہم کیسے اسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں. تمہارا الہ تو صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. یہاں آپس میں دونوں بھائیوں کا مکالمہ بتایا گیا ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے جانشین مقرر کر کے گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے جس کو ذمہ دار قرار دیا تھا اسی سے آ کر پوچھیں گے. اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ ہارون علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بنی اسرائیل نے گائے کو اپنا معبود بنایا، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سامری ایک شخص تھا، اس نے دراصل اس طرح کا کام کیا کہ سونا پگھلایا، اس کا ایک طرح سے بیل کا سا جسم بنایا اور جس میں سے آواز آتی تھی۔ تو اصل گمراہ کرنے والا سامری تھا، لیکن بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے بری الذمہ کیا۔ اور بھلا آپ کو بتائیے کہ جو انبیاء کرام دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو مبعوث کرتا ہے، تو دین کی دعوت دینے والے ہی بھلا کیا شرک کرنے لگ جائیں؟ ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ وہ لوگ شرک کریں اور شرک کی دعوت دیں۔ یہاں پر ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب صرف ایک ہے رحمان، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا کہ جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ اور یہ گائے کی محبت دراصل ان کے دلوں میں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ چونکہ یہ لوگ اتنے سالوں سے غلامی کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اتنے سالوں کی غلامی نے ان کے ذہن پر دراصل ایک طرح سے جمود طاری کر دیا تھا۔ تو جب قومیں غلام بن جاتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، نہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ اپنے دل سے دماغ سے سوچتے ہیں، بلکہ دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، اور یہی چیز قوموں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اس گائے کو اپنا نعوذ باللہ معبود سمجھ لیا۔ اسی بنا پر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنا پر ہارون علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے صحیح طرح سے اس ذمہ داری کو کیوں نہ اٹھایا اور کیوں نہ اس کا حق ادا کیا؟ تو ہارون علیہ السلام کا جواب ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے لیکن منصب نبوت کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے تھے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا سا جوش غضب پایا جاتا تھا، جلالی قسم جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کی طبیعت تھی۔ تو اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے جوش غضب میں ان کے داڑھی کے بال اور سر کے بال پکڑ لیے کہ میں تمہیں اپنا نائب بنا کر گیا تھا، اور تاکید کی تھی کہ ان لوگوں کے حالات پر کڑی نظر رکھنا۔ جب انہوں نے شرک کیا یا یہ شرک میں مبتلا ہونے لگے تو تم نے آخر انہیں منع کیوں نہ کیا؟ آخر وہ کیا بات تھی جو تمہارے آڑے آ گئی کہ تم ان کو روک نہ سکے اور ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی؟ تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اور بڑے تحمل سے کہنے لگے کہ پہلے میری بات تو سن لو اور میری داڑھی پکڑ کر دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ کیونکہ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے ان کو سختی سے روکا، لیکن وہ قوم خود ہارون علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سامری دراصل صرف اس نے شرک میں ہی مبتلا نہیں کیا لوگوں کو، بلکہ ساتھ میں اس نے اپنی لیڈری چمکانے کی کوشش کی۔ یعنی اس نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اہمیت کو کم کر دے اور خود لیڈر بن جائے، خود لوگوں کی نظر میں بڑا بن جائے۔ اسی بنا پر اس نے ایسی کوئی چال چلی، ایسا کوئی فتنہ کھڑا کیا کہ ایک تو شرک پر لوگوں کو اکسایا اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں وہ یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس نے وہ جگہ لینے کی کوشش کی۔ اسی بنا پر قوم فتنے میں پڑ جاتی اور ہارون علیہ السلام کی آپ دیکھیں سبحان اللہ حکمت عملی کہ انہوں نے سوچا کہ قوم کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، یعنی وہ قوم خود ہارون علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، ان کو قتل کرنے کے در پہ آزار ہو گئی، یا پھر قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، دو قسم کے لوگ بن جاتے اور پھر آپس میں اختلافات ہوتے۔ اسی حکمت کی بنا پر ہارون علیہ السلام نے پھر بعد میں خاموشی اختیار کی۔ پھر دوسرا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ سامری سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال جواب کیا، پہلے ہارون علیہ السلام سے کیا، پھر اس کے بعد سامری سے۔ سامری نے یہاں پر بھی چال چلی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے فیور میں کرنا چاہا، کیا کہہ کر کہ میں نے رسول کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی اور اس سے بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں مٹی بھر دی، اور اس مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کسی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے فیور میں کرنا چاہتا تھا، اور یہ یعنی اصل حقیقت نہیں تھی اس کے بیان میں، بلکہ وہ فریب کاری کرنا چاہتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار۔ کہ پہلی بات تو اس نے گوشالہ پرستی اس کو فروغ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ خود لیڈر بننا چاہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ لیڈر بن بھی گیا، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے بعد سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے شرک کو سختی سے روکنے کی کوشش کی تو قوم الٹا فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی، اسی لیے ہارون علیہ السلام نے ان کو اپنی جگہ چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچڑے سے آواز کیسے آتی تھی؟ تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ دو طرف سے خالی جگہ رکھیں اور ہوا اس میں سے گزرے تو آواز آتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب ہم دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سامری کو کیا سزا ملی۔ دنیا میں تو اسے یہ سزا دی گئی کہ اس کو کسی سے تعلق نہ رکھنے کی سزا دی گئی، اور خاص طور سے کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لامساس کا لفظ آیا ہے کہ مجھے نہ چھونا، تو سامری کو سزا یہ دی گئی کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اور یہ بھی بعض اسرائیلی روایت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی اس کو چھوتا تو خود سامری کو اور چھونے والے کو دونوں کو بخار یا تب چڑھ جاتی، لہٰذا وہ خود ہی دوسروں کو منع کرتا رہتا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ تو یہ اس کی دنیاوی سزا تھی، اور آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو الگ موجود ہی ہے۔ پھر دوسری بات، اس بچڑے کو کیا کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، خود آپ دیکھیں ان کی حکمت عملی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ سامری کو دنیا میں جو سزا بتانی تھی انہوں نے بتائی کہ تمہارے لیے دنیا میں یہ سزا ہے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا وہ الگ ہے، وہ عذاب تو کبھی ٹل نہ سکے گا۔ تو یہ تو سامری کا انجام تھا، لیکن جس الہ کو اس نے بنایا تھا اور خود اس کی مجاوری کرنے بیٹھ گیا تھا، تو اس الہ کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں تم دیکھ لو، یہ اس کا کیا حشر کرنے والے ہیں جو مٹی اور سونے سے بنا تھا۔ تو پہلے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر ان کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا، اور پھر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیا گیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جو خدا خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا کیا سنوار سکتا ہے یا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کتنا صحیح معاملہ کیا گیا، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصل خدا نہیں ہے، اصل رب، اصل الہ تو اللہ رب العالمین ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانا، سبحان اللہ۔ اور یہ جو بیل کسی صورت کا ان لوگوں نے ایک مجسمہ بنایا تھا، وہ کیا تھا، نہ خود اپنی حفاظت کر سکا نہ دوسروں کی حفاظت کر سکا۔ لہٰذا اسی لیے کہہ دیا گیا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، آیت 98، کہ تمہارا الہ کون ہے، وہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں، جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، سبحان اللہ۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدن ذکرا من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا یوم ينفق فی الصور وتحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا اشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے نیل گوں ہو رہے ہوں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ اب آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ جو خبریں سنا رہے ہیں، یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ حق ہے، اسے ذکر کہا گیا۔ اور یہ جو پہلے کی خبریں بتائی جا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، تو دراصل یہ کس لیے بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں، اور جو لوگ اس دعوت کو نہیں مان رہے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ اور قرآن کو ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو ذکر کہا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ذکر کیا ہوتا ہے، یاد دہانی، نصیحت۔ اور یاد دہانی یا ذکر ہم ایک دفعہ تو نہیں کرتے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جب کسی بچے کو نصیحت کرنا ہوتا ہم اس کو بار بار کہتے ہیں، وہی جملہ جو کل کہا تھا وہ آج بھی کہتے ہیں۔ تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہم نے ذکر آپ پر نازل کیا ہے، یہ دراصل آپ کے لیے مشقت نہیں ہے بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور جو اس سے ڈرے اس کو ڈرایا جائے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، یہ دراصل ایک ہدایت ہے۔ اور پھر یہاں پر یوم القیامت وزرا کا لفظ آیا ہے، فإنه یحمل یوم القیامت وزرا، تو جو کہ اس قرآن سے اعراض برتے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور اس بوجھ کو ہمیشہ سے اٹھاتے رہنا پڑے گا جو کہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ وزر، گناہ کا بوجھ یا پاپ کی گٹھڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کیسے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اگر وہ قرآن سے اعراض برتتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوری زندگی پھر کس میں گزرے گی؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ جس نے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی اور قرآن سے احکامات نہ لیے، اس پر عمل نہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دین سے دور رہے گا، گناہوں کے قریب رہے گا، تو جس کی بنا پر اس کے گناہوں کے بوجھ جمع ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جائے گی، اس کے خود کے اپنے عمل کا، گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ اسے اٹھانا پڑے گا جو ناقابل برداشت ہوگا۔ اب دنیا میں تو ایسے بوجھ کا ہم جانتے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی دنیا میں تو اس کو گناہوں کا بوجھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آخرت میں اسی گناہوں کے بوجھ کی اس طرح شکل کر دی جائے گی یا اس کو شکل دے دی جائے گی جس کے بوجھ سے وہ دبا جا رہا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے دوری دراصل انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، قرآن سے دوری انسان کو بد عملی یا بے عملی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور قرآن سے نزدیکی، قرآن کے ساتھ تعلق انسان کو نیک عمل میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کون سا راستہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس ذکر کو، اس نصیحت کو کیا ہم اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے یا آنکھیں بند کر کے صرف اس کی تلاوت کرتے جائیں گے، اس کے احکامات سے صرف نظر کرتے جائیں گے۔ احکامات پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ قرآن کو آپ کو سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو لہٰذا آپ ان گناہوں سے بچ سکیں گے، قرآن میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو اس کا کیا بدلہ دیا جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق ایسا تعلق ہو جو آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہو، جو آپ کو نیک عمل پر اکساتا ہو، کیونکہ قرآن ہماری روزانہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہم کو درکار ہے، نصیحتیں، چیزیں، جو بھی بات، ان سب کا حل پیش کرتا ہے اور ان سب کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف عبادات کے بارے میں ہی نہیں بتاتا، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیتا ہے، یہ راہ ہدایت ہے جس پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اس بات کو مزید اور ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ سب کیوں کرنا ہے انسان کو، کیوں وہ نیک کام کرے، کیوں قرآن کی بات کو مانے، کیونکہ قیامت قائم ہونے والی ہے، سور پھونکا جانے والا ہے، اور اس وقت پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون کیا عمل لے کر آیا ہے۔ تو سور کے جو ویسے اگر ہم معنی دیکھیں تو سور کے معنی ہوتے ہیں نرسنگھ یا کرنا، تو ضروری نہیں کہ سور اسی شکل میں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل کوئی بھی دنیا میں مثال جب دی جاتی ہے تو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس جیسی قسم کی کوئی ایک چیز ہوگی، تو واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ سور کس شکل کا، کس شیپ کا ہوگا، لیکن اس کے لیے قرآن میں سور کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ وہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے آواز آئے گی، لیکن اس کی آواز انتہائی دہشتناک ہوگی، اور اس سور کی وجہ سے معاملہ کیا ہوگا جو یہاں پر لفظ آیا ہے کہ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، دہشت کے مارے اس وقت مجرموں کی جو آنکھیں ہوں گی یا ان کے جسم نیلگوں ہو رہے ہوں گے۔ زرقہ ہم زرق برق کہتے ہیں نا، چمکنا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بجلی کی چمک اور کڑک سے کیا ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے، اور نیلے کلر کے لیے بھی زرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان پر نیلگوں سفیدی غالب آ جائے گی، یعنی ایسے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں تو سفیدی بھی آ جاتی ہے اور پھر ساتھ میں نیلاہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ان کی آنکھیں ہی نیلگو نہیں ہوگی بلکہ ان کا پورا بدن نیلگو ہو جائے گا، دہشت کے مارے خون خشک ہو جائے گا اور جسم پر نیلاہٹ غالب آنے لگے گی۔ اور پھر اس وقت جو ان کی آپس کی بات چیت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کتنا تم رکے رہے، الا بستم الا اشرا، چپکے چپکے آپس میں کہیں گے کہ 10 دن ٹھہرے ہوں گے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے، اور اس میں سے جو بہتر رائے والا ہوگا وہی کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ تو اس سے آپ بتائیے کہ اس وقت عقل مند شخص یہ کہے گا کہ دنیا میں بس ایک ہی دن ٹھہرے تھے، اور اس ایک دن کی زندگی کے لیے کتنے کھڑاک پھیلائے، کتنی نافرمانیاں کی، اس ایک دن کی زندگی کے لیے کیا رشوتیں لی، کیا جھوٹ بولا، اور جو اصل زندگی تھی اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ تو یہاں پر ضرورت اس بات کی کہ قرآن پڑھتے ہوئے غور کیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تمہیں یہاں پر ایک مسافر کی طرح ٹھہرنا ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اصل جو زندگی ہوگی وہ تو آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو اس وقت ان لوگوں کے آپس کے اندازے ہوں گے کہ 10 دن تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو بس صرف 1 دن رکے رہے اور اس 1 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر لیں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کر لی۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اس 1 دن کی زندگی میں تکلیف برداشت کر لے، یہ اپنی نفس کو کنٹرول کر لے، اپنی خواہشات پر قابو پا لے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس قرآن سے ہدایت حاصل کی ہوگی، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کی ہوگی، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت 105، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وانت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيوه وقل رب زدني علما۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا آپ کچھ نہ سن سکیں گے۔ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ سب چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ بس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پورے ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن میں اس کا ہمیں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے کہ پہاڑ جو آج ہمیں اتنی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے دیکھ کر بعض اوقات ہیبت طاری ہو جاتی کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اتنے ہیوج، اتنے چوڑے، زمین کے اندر بھی دھنسے ہوئے، اور انہی کی وجہ سے زمین کا بیلنس بھی قائم ہے پہاڑوں کی وجہ سے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ پہاڑ اس لیے گاڑ دیے کہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ پہاڑ جو آج اتنے مضبوط جمے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جگہ روئی کا ذکر ملتا ہے کہ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، رنگ برنگے، اور یہاں پر دھول کا ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیں روئی کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، جو کاٹن ہوتی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح سے دھول کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو کتنی آپ دیکھیں کہ آج تک ہم کو اتنے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں پہاڑ، جمے ہوئے، بھاری، مضبوط، لیکن اس دن ان کی کیا حیثیت ہو جائے گی؟ اس سے آپ انسان کے بارے میں اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کا کیا حال ہوگا اس دن، کس طرح سے وہ لرز رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا۔ تو زمین کو صاف چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اس میں کوئی نشو و فراز نہ ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلے آئیں گے، کوئی کسی سے کوئی سوال جواب نہ کر سکے گا، سب لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور اللہ کے آگے، رحمان کے آگے ساری آوازیں دب جائیں گی، ہلکی ہو جائیں گی۔ تو اس سور کے اثرات ایسے ہوں گے کہ لوگ گھبرا جائیں گے، اور زمین کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی اس دن یعنی اس دن یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسے تم آج دیکھ رہے ہو، بلکہ اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے گی۔ سمندروں کو پاٹ دیا جائے گا، پہاڑوں کو پیوند خاک کر دیا جائے گا، زمین کے تمام نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے، بالکل ہموار اور وسیع میدان ہو جائے گی زمین۔ اور اس دن اللہ کے آگے اس طرح سے لوگ دب جائیں گے جو نفخہ سور ہوگا، یعنی اس سور کی آواز کی وجہ سے، جسے اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، جسے ہم کہتے ہیں، جن کا نام ہم جانتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ سارے دوڑ پڑیں گے حشر کی طرف، اور اس فرشتے کے حکم پر، یعنی سور پھونکنے کی وجہ سے، سارے لوگ دوڑ پڑ رہے ہوں گے، دوڑے پڑے ہوں گے۔ اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی یا اس فرشتے کی آواز کو سن رہے ہوں گے، کسی کو اونچی آواز سے کسی دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی ہمت نہ رہے گی، یا تو اس دن قدموں کی چاپ سنائی دے گی، یا بس جو خسر پسر ہوتی ہے نا، کانا پھوسی، بالکل ہی ہلکی آواز میں سرگوشیاں جو ہوتی ہیں، تو بس وہ آوازیں ہوں گی۔ اس قدر اللہ کا رعب اور ایک ہیبت سب پر طاری ہوگی۔ پھر اس وقت سفارش کی بات کی گئی کہ اس دن سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو سفارش کے لیے شرائط بتائی گئی ہیں، اور تین شرائط بتائی گئی ہیں کہ ایک تو وہی شخص سفارش کر سکے گا جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے دے، دوسرے اسی شخص کے حق میں کر سکے گا سفارش جس کے حق میں سفارش کرنا خود اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور تیسرے وہ صرف ایسی بات کے لیے سفارش کر سکے گا جسے اللہ سننا پسند فرمائے۔ تو ہمارے یہاں پر جو ایک غلط عقیدہ ہے سفارش کا، کہ وہ فلاں آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں میرا دوست تھا، یہ فلاں میرا بہت معتقد تھا، لہٰذا اس کو معاف کر دیجئے، تو یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، ایسی کوئی سفارش وہاں نہیں ہوگی۔ پھر اعمال کا جو بدلہ وہاں پر ملے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، تو اس کے لیے کسی ظلم اس پر کوئی نہ قسم کسی نہ قسم کا اس پر نہ ظلم ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو نہ بے انصافی کا خطرہ ہوگا، نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا۔ تو قرآن پڑھنے کے، عمل کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسان زندگی کر دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حساب آسان لے گا۔ تو پھر قرآن کو کیوں ہم چھوڑیں، قرآن کو کیوں نہ ہم تھامے رکھیں؟ اور قرآن پڑھ کر ہی عمل صالح کی توفیق مل سکتی ہے، یا عمل صالح کی طرف انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی خوف، کوئی حق تلفی کا ان کو ڈرنا ہوگا۔ پھر قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیوں نازل کیا عربی زبان میں؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے اس میں وعید بیان کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، ڈرایا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ بچ جائیں، وہ لوگ ڈریں۔ اور اَوْيَحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو، وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کا یہاں پر جو مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے نیک عمل کرنے لگیں، لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اس میں جو واقعات ہیں اس سے سبق حاصل کریں، اور غور و فکر کریں، یا ان کے اندر غور و فکر کی عادت ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب قرآن کے واقعات انسان پڑھتا ہے تو خود بخود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ قوموں کو ہلاک کیا گیا، کیا وجوہات تھے کہ ان انبیاء کرام کی دعوت میں، جب انبیاء کرام دعوت دیا کرتے تھے تو ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، کیونکہ کس قسم کے جرم میں یا کس غرور میں وہ لوگ مبتلا تھے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر سبق لیں، غور کریں، تدبر کریں، ہمارے اندر غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے سے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ تو یہاں پر یہ بات ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دراصل خود پڑھنے کی کوشش کرتے جب جبریل امین وحی لے کر نازل ہو رہے ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے برابر ہو سکتا ہے سنائی نہ دے یا غور سے سن نہ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ بس غور سے سنتے رہیے، اسے یاد کروا دینا، جمع کروانا، اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو یہاں پر پھر دوبارہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جب جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ساتھ وحی کے الفاظ کو دہرانے لگتے کہ کہیں آپ بعد میں بھول نہ جائیں، تو ہو سکتا ہے وحی کے اگلے مضمون سے توجہ ہٹ جاتی یا کٹ جاتی، کیونکہ سورہ قیامہ میں ہم آگے اس کا ذکر پڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان چلانے کی کوشش نہ کیجیے. آپ کے سینے میں سے محفوظ کروانا, پھر زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کروا دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس آپ کیا کریں, جب وہی نازل ہو رہی ہے تو آپ پوری توجہ سے اسے سنا کریے. اور اسی لیے پھر کیا کہا گیا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ آپ اسے دہرائیے مت, اس وحی کو آپ غور سے سنتے رہیے, بس اسے یاد کروا دینا ہمارے ذمے ہے. اور پھر اپنے علم میں اضافے کی کروائی گئی ہے. اور یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کریے, لیکن یہ دعا تمام لوگوں کے لیے ہے, عام خاص سب مسلمانوں کے لیے. اور واقعی میں کتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرما. اور صرف علم میں اضافہ نہیں ہو, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا نمونہ تھی. آپ نے خود پہلے عمل کر کے دکھایا, آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کریے, تو آپ بتائیے مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید اضافہ کر اور عمل میں بھی. تو رب زدنی علما, میرے علم میں, اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کرام درہم اور دینار نہیں چھوڑتے, بلکہ ان کی جو وراثت ہوتی ہے, جو ان کا ترکہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں ملتا ہے, آپ کا فرمان, اس کا مفہوم ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ یہ علم, یہی ان کا ورثہ ہوتا ہے. اب علم کون سا علم ہو جو نافع ہو, جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے, کیونکہ علم تو بہت سارے ہیں. بعض وقت انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اچھا صرف دینی علم حاصل کرے, دنیاوی علم سے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. بعض وقت ہمارے یہاں پر اتنی زیادہ مادہ پرستانہ سوچے کہ صرف دنیاوی علم حاصل کر لیا جائے, دین کو بالکل ہی اکثر نظر انداز کر دیا جائے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ معتدل انداز ہو لوگوں کا, ہر ایک کا, کہ اعتدال سے وہ کام لیں. علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کے لیے دعا کرنے کے, جب علم کی دعا کی بات کی گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے صرف دعا سے تو علم نہیں آ جائے گا نا, بلکہ اس کا کچھ پروسیس ہوگا. تو اس کی دعا سکھائی گئی کہ اپنے علم اضافے کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرما. تو علم میں اضافہ کیسے ہوگا آپ بتائیے, کیونکہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا, یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے, جب تک وہ ان راستوں پر چلتا رہتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے. اگر اس کو اس راہ میں موت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں موت شمار ہوگی. اسی طرح سے جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. لہٰذا علم سے فائدہ ہی فائدے ہیں, اگر وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے ساتھ ہو, تو وہ علم فائدہ مند ہوگا. علم کی بڑھوتری کے لیے, علم کے اضافے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. آیت 115, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ ادو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يقصفان إليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اور اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد کیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا. لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے, پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے, نہ برہ نہ رہتے ہو, نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ. پھر شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے ستر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے, اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی لہذا وہ بھٹک گئے. پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے اور خصوصاً سورہ آراف میں، کہ جیسے ہی انہوں نے اس شجر ممنوع کا پھل چکھا، یا درخت کا مزہ یا پھل جو بھی تھا، بہرحال اس کو چکھا، ان کے ستر کھل گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے آدم علیہ السلام میں وہ عزم نہ پایا۔ اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی یہ فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ شیطان اگر بہکائے تو وہ بہک سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ شیطان کبھی بھی ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچتا ہے گناہوں کی طرف، بلکہ شیطان دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب انسان اگر اس وسوسے میں آ کر، اس بہکاوے میں آ کر اس کی بات قبول کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سراسر اسی کا اپنا نقصان ہے۔ اور اس نے، شیطان نے سیدھی طریقے سے نہیں سمجھایا، بلکہ اس نے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بہکایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو بتائی گئی ہے کہ اس نے دونوں کو بہکایا اور پھسلایا، جبکہ بائبل میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ حوا علیہ السلام تھیں جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکالے گئے، یعنی وہ مورد الزام عورت کو ٹھہراتے ہیں، اور یہ دراصل غلط سوچ ہے۔ تو اس نے اس طرح سے بہکایا کہ تم اگر اس درخت کا پھل چکھ لوگے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، اس طرح سے اس نے بہکایا اور پھسلایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم شیطان کے فریب میں نہ آنا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ تو شیطان سب سے بڑا مکار اور ہوشیار دشمن ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں پر ضرب لگانی ہے تاکہ اس کی ضرب کارگر ہو۔ وہ بہت تاک کر نشانہ لگاتا ہے، اس کا وسوسہ اتنا زیادہ خوبصورت اور دل فریب ہوتا ہے جس کے جال میں انسان آخرکار پھنس کر رہتا ہے۔ اس کے اسی فریب نے آدم علیہ السلام کا دل موہ لیا، اور آدم علیہ السلام اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکے تھے کیونکہ کئی مدت گزر چکی تھی۔ تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم اس درخت کا پھل چکھ لوگے تو اس جنت میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاؤ گے اور تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ یہاں پر جو نسبت بتائی جا رہی ہے کہ وہ وسوسہ جو اس نے ڈالا تھا، آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اور بائبل میں کیا بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت حوا کو بہکایا تھا، اور حوا کے بہکانے پر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اس پھل کے کھانے کا جو فوری عمل ہوا، رد عمل ہوا، وہ کیا تھا کہ ان سے جنت کا لباس چھین لیا گیا اور وہ بے حجاب ہو گئے، انہیں ایک دوسرے کے مقامات ستر نظر آنے لگے اور ان کو سخت شرم محسوس ہوئی۔ اسی لیے فوراً انہوں نے کیا کیا، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے ان مقامات ستر کو وہ ڈھانپنے لگے۔ سب سے پہلا وار جو ہوتا ہے شیطان کا، وہ انسان کی حیا پر ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہی ہے کہ انسان سے اس کا لباس اتروا دے، اسے بے حجاب کر دے، اسے بے پردہ کر دے، لہٰذا خاص طور سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آراف میں ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 123، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ کہ انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 122 میں کہا گیا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان کی دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی، توبہ بھی قبول فرما لی، ان کو برگزیدہ کیا اور ان کو دنیا میں اتارا، لیکن کہا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کے برابر، جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت اور قدرت سے اس کو معاف فرما دے۔ لہٰذا اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، اللہ ہی کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نجات دینے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے بعض سے مراد دراصل انسان اور شیطان ہے، کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد خود انسان ہی ہیں، مرد اور عورت یا انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بہرحال جو بھی نافرمانی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے کر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دشمن ہی ہوا، تو وہ دشمن کہلائے گا۔ دوسری بات بتائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض برتے گا، یعنی اس قرآن سے جو دوری اختیار کرے گا، اس قرآن سے منہ موڑے گا، ذکری کا لفظ ہے، اور یہاں ذکری سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ذکر اذکار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام اور مفسرین کرام کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق یہی بات زیادہ مناسب نظر آتی ہے کہ اس سے مراد دراصل قرآن کے احکامات سے دوری ہے، کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یعنی اس قرآن کے احکامات سے کوئی اگر دوری اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، ہم اس کو تنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ تو مَعِيشَةً ضَنكًا کا یہ مطلب کہ روزی روٹی میں تکلیف ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ صرف روزی میں تنگی ہو بلکہ انسان کو فراوانی رزق بھی حاصل ہو، یعنی اس کو کثرت سے رزق مل رہا ہو لیکن اسے سکون اور چین نہ ہو، اور وہ دو اور دو چار جوڑ جمع کرنے کے چکر میں ہو کہ مزید سے مزید بڑھتا چلا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو ایک بے چینی رہتی ہے، وہ سکون کبھی نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان کو قلبی اور ذہنی سکون نصیب نہ ہوگا، ان کے اندر وہ قناعت نہیں پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے لیے ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے؟ تو اس کو اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں پر ہم واویلا کرتے دیکھیں گے۔ جو غربت ہے بعض اوقات انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر دیتی ہے، کہ انسان اتنی شکایتیں کرنے لگتا ہے اور اتنی ناشکری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ بھی ایک طرح سے نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر کے پاس خواہ کتنا ہی مال و دولت ہو لیکن خیر اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہی مال و دولت جو اس کے لیے دنیا میں عیش کا ذریعہ تھا یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اور پھر بعض مفسرین نے اس سے مراد دراصل قبر کی زندگی مراد لی ہے، معیشت اندن کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو بعض مفسرین اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان پر تنگی کا ایسا دور آئے گا، یعنی قبر کی زندگی میں قبر ان پر تنگ کر دی جائے گی، اور یہی تفسیر بعض صحابہ کرام نے بھی اس کی پیش کی ہے۔ پھر جو عمل کا بدلہ ملے گا، جیسے دنیا میں کام کیے تھے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا، اس میں بھی مماثلت ہوگی، کہ دنیا میں اگر ایک شخص آنکھیں رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود جب آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا تو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، تو وہ پوچھے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا تھا، یہاں کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آنکھیں عطا کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ حق کو دیکھ کر حق کو پہچانتے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو جانتے کہ ایک الہ ہے، ایک رب ہے۔ تو یہ ابتدائے حشر کا معاملہ ہوگا کہ اس کو اس وقت اندھا کر دیا جائے گا، پھر بعد میں وہ خود دیکھ سکے گا عذاب وہاں کا۔ تو اس وقت شروع میں وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ، دنیا میں تو مجھے آنکھیں دی تھی، یہاں پر کیوں اندھا اٹھایا؟ تو ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جیسا دنیا میں عمل کیا ہوگا اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ آیت نمبر 129 دیکھیے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا. لہذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی. اس طرح امید ہے آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا میں زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے. کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. آپ ان سے کہیے کہ ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر قوموں کو جو مہلت دی جاتی ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى، آیت نمبر 129، کہ تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا. کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ بار بار چیلنج کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں آخر اسے کیوں نہ لے آتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وقت مقرر کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ دراصل ڈھیل دیتا ہے. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ایک حکمت پر مبنی ہے، اور قانون الہی یہ ہے کہ عذاب میں جلدی نہیں کی جاتی اور اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں. یعنی جس طرح ہر کام کے سر انجام پانے کے لیے ایک مقرر مدت درکار ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے جس کی کچھ شرائط ہیں. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو واقعی میں لوگوں کے اعمال تو ایسے ہیں کہ انہیں فوری تباہ اور برباد کر دیا جاتا اور دنیا میں کوئی شخص باقی ہی نہ رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ویسا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے انسان معافی مانگ لے اور اپنے عمل کو درست کر لے. اسی طرح کہا گیا ہے کہ فصبر اللہ ما یقولون، آپ صبر کیجئے. اور آپ دیکھیں یہاں پر واحد کا صیغہ ہے فصبر، جو وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ اکیلے ان پر صبر کریے. اور آپ کرنے کا کام کیا کہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اپنے رب کی پروردگار کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے. اور بعض مفسرین جب بھی یہ آیتیں اس طرح سے آتی ہیں قرآن میں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل اس سے مراد پانچ نماز کے اوقات ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ کہا گیا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یعنی آپ راضی ہو جائیں گے. تو کس چیز سے یہ بات ملے گی؟ یعنی راضی کس سے رہنا؟ خود بندہ اس بات پر راضی رہے کہ وہ نیک کام کرتا چلا جائے، اللہ بھی اس سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. تو یہ کیفیت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی تسبیح بیان کرے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے اور صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے اندر عبادت کا وہ شوق و جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچھا فلاں اتنا مالدار ہے، فلاں اتنا مالدار ہے۔ ہم سب جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت قناعت پسند تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے سادہ زندگی گزاری، آپ نے اسی کو پسند کیا۔ اتنی زیادہ آپ کی سادہ زندگی تھی کہ آپ چارپائی پر لیٹتے تو اس کے اوپر بستر بھی نہیں تھا۔ اس چارپائی کے جو رسیاں ہوتی ہیں، بان ہوتا ہے، اس کے نشانات آپ کے جسم میں مبارک پر پڑ جاتے تھے، اور آپ نے آخرت کو پسند کیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے ان کی طرف، ان سرداران قریش کی طرف جو مالدار تھے، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی دولت جس پر وہ آج گھمنڈ کر رہے ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، ان کے کسی کام نہیں آنے والی۔ ایک مسلمان کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے پاس دولت کی، عہدوں کی ریل پیل ہے۔ دولت بھی ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، عہدے بھی ملے ہوئے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اچھا دنیا پوری انہی کے لیے ہے، تو واقعی میں دنیا انہی کے لیے ہے، لیکن آخرت کس کے لیے ہے؟ ان مسلمانوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں نہ الجھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی زہرت الحیات الدنیا، زہرت دراصل ایک پھول کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو پھول میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس پھول کو جیسے آپ شاخ سے نکالتے ہیں، وہ کچھ دن یا کچھ دیر کے لیے تو خوبصورت لگے گا، آپ کو فریش رہے گا، لیکن کچھ ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی دراصل آپ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ مرجھا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے پھول مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کتنی کم ہوتی ہے پھول کی، تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں جو لوگوں کو دولت دی گئی ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے جائیے، اس کی پاکی بیان کریے، نماز قائم کیجیے۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال و دولت، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے رزق کا بہت ہی چھوٹا سا مفہوم لے لیا ہے، اور ہم رزق سے مراد سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں بہترین زندگی اور عیش و آرام کی، تو نہیں، بلکہ یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کا اطلاق ہر اس نعمت پر ہوگا جو جسمانی یا روحانی اعتبار سے انسان کی تربیت کا باعث بن سکے۔ یعنی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازی ہے یا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے نیک عمل میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، یا دنیا کے کاموں میں بھی ترقی کرتا ہے، اس کی عقل کی بنا پر یا اس کی محنت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق، یعنی جو آپ کو عقل دی گئی، سمجھ بوجھ دی گئی، فہم دیا گیا، فہم و فراست دیا گیا، وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے رزق سے۔ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بخیر ہوتا ہے۔ نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے مرد کی ذمہ داری، جو گھر میں بڑا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں سب لوگوں کو نماز کا پابند بنائے۔ کیونکہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے، اس کا حکم دیجیے۔ تو جیسے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کی عادت ڈلواؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں پھر بھی تو تب ان کو مارو۔ آغاز نماز سے کیوں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، کہ جو نماز جس کی صحیح ہوگی اور نماز مکمل ہوگی، نماز میں وہ آگے رہے گا، تو سب سے پہلا جو حساب ہونے والا ہے، سوال ہونے والا ہے، وہ نماز ہی کے تعلق سے ہوگا۔ تو اگر انسان اس میں کامیاب ہو سکتے تو ہو سکتا ہے آگے کے مراحل میں اس کے لیے آسان ہو جائے، لیکن اگر وہ نماز ہی میں کوتاہی برتتا تھا تو پھر آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی بہتر امید نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک اور بات ہمیں خاص طور سے پتہ چلتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیجئے اور اس پر سختی سے عمل کروائیے. اس کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے اس میں آپ کو مزید تقویت ملے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے تاکید فرماتے اور خصوصاً رات میں تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگا دے. کتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں جو اس رات میں برس رہی ہیں اور فتنے بھی اتارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے رات کے آخری پہر میں اور سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف فرما دوں. تو لہٰذا پانچوں وقت کی نماز تو پڑھنا ضروری ہے اور ساتھ میں پھر ہم تہجد کا بھی فائدہ بہت دیکھتے ہیں کہ تہجد کا فائدہ بے انتہا ہے. اور اس وقت عرب کے دستور کے مطابق جو غلام ہوا کرتے تھے تو وہ اپنے مالک کو کما کر لا کر دیتے تھے, محنت مزدوری وہ کرتے اور پیسہ مالک کے پاس چلا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مالک نہیں ہے, یہ تو دنیا کے مالک ہوتے ہیں جو الٹا اپنے غلاموں سے لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہیں لیتا ہے بلکہ الٹا وہ مزید رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو. سبحان اللہ. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. اور کافر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی, کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. تو یہ بات پہلے سے صحیفوں میں درج تھی, ہر صحیفے میں یا پہلے جو کتابیں آئیں اس میں یہ بات معلوم تھی کہ قیامت آنی ہے, ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ یہ بات نازل فرما چکا ہے پہلے کی کتابوں میں. اور اگر اللہ تعالیٰ کتاب اتارنے سے پہلے یہ نبی بھیجنے سے پہلے ہی عذاب بھیج دیتا یا ہلاک کر دیتا تو الٹا لوگ شکایتیں کرنے لگتے کہ اچھا اگر رسول ہمارے پاس آتا تو ہم ضرور بات مان لیتے. آج بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ دین کے کام سے دین سے پیچھے بھاگتے ہیں, کہتے اچھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یا ہم نے سنا ہی نہیں تھا. تو دین کا کام ہر حال میں ہر جگہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ساتھ میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی, عمل صالح بھی, اور اس دین کی دعوت و تبلیغ. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو بات پیش کی گئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے, اس قرآن کے ذریعے سے دعوت کو آگے پہنچائیے. کیوں؟ تاکہ ایک دلیل قائم ہو جائے کہ لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے اور پھر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک بات پہنچی نہ تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو اسی وقت ہلاک کر دیتے لوگوں کو, لیکن ہمارا قانون ایسا نہیں ہے. قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہلاک کر دیتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ آیا تھا کہ ہم اس طرح سے نافرمانی سے بچ جاتے اور آیت کی پیروی کر لیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تبھی اس بستی پر, اس کے بعد پھر اگر وہ نہ مانے تب عذاب کا فیصلہ چسپاں کر دیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کل کل متربسم فتربسو, ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. اگر تم عذاب کے لیے جلدی ہی کر رہے ہو تو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے, تم بھی انتظار کرو. جلد ہی فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے بارے میں, آپ کی بعثت کے بارے میں پہلے جو آسمانی صحیفے تھے, کتابیں تھیں, ان سب میں آپ کا ذکر موجود تھا یا کچھ نہ کچھ علامات یا بشارت موجود تھی. اور یہ بات کا اعتراف کئی لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کی بشارت پہلے کی کتابوں میں بھی دی گئی تھی. تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی کہ ہم نے رسول بھیجا, رسول اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے, حجت تمام ہو جائے, کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر رسول آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے, عذاب سے بچ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیجا یا اپنے صحیفے بھیجے, کتاب بھیجی, اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب آخری کتاب جس میں تمام کتابوں کی تعلیم کو جمع کر دیا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, ہر کوئی انجام کا منتظر ہے, اور تمہیں معلوم ہو جائے گا ان قریب کہ کون صحیح راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے. تو تو یہ قرآن دراصل بطور حجت کافروں کا یہ اعتراض دور کرنے کے لیے اتارا گیا کہ اگر ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی کتاب پا لیتے تو یقیناً ہدایت یافتہ قوموں میں سے ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عرب قوم کی طرف رسول بھیجا تاکہ پھر وہ یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہ آیا، اگر رسول آتا تو ہم یقیناً اس کی پیروی کرتے. تو اب سارے لوگ انتظار میں ہیں، اور بعض روایت کے مطابق سارا عرب انتظار میں ہے کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لہٰذا انتظار کرو، ان قریب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون سا فریق سیدھی راہ پر گامزن ہے. تو جو بات سیکھنے کو ملی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید، نیکی کا حکم برائی سے روکنا، یہ کام انسان کے لیے ضروری ہیں، اور پھر مزید اپنے علم اور عمل میں اضافے کے لیے دعا کرتے چلے جانا، اور تقوی کی بات بھی ہم نے بار بار پڑھی اس میں. تو تقوی ہے کیا؟ جو شخص تقوی اختیار کرے گا فائدے اسی کے لیے ہیں، اس دنیا میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی. تو کون ہدایت پر ہے، کون سیدھی راہ پر ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہی ہدایت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ طہٰ کمپلیٹ ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا عمل میں آگے بڑھیں. آدھے سے زیادہ تقریباً قرآن ہم اب پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا آدھی باتوں پر بھی ہم نے عمل کیا ہے ابھی تک، یا ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کی ساری ہی آیتوں میں جو بات بتائی گئی کہ قرآن دراصل نصیحت اور ذکر، اس کو کیوں کہا گیا کہ اس قرآن کے مطابق عمل کیا جائے؟ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کی باتوں پر، اس کے احکامات پر، اور ایسے ہی لوگ کامیاب اور بامراد ہوں گے. اور جو قرآن سے منہ موڑیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے زندگی تنگ کر دے گا، اور آخرت میں بھی، اور قیامت کے دن بھی، اور عذاب قبر بھی، یعنی قبر میں بھی ان کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. تو کیوں نہ ان سارے عذابات سے بچا جائے اور صرف قرآن کی آیت پر عمل ہم کر لیں، یا قرآن کے احکامات پر اگر ہم عمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے. اور قرآن کی آیت پر عمل کرنے سے مراد ہمیشہ یہی بات رہے گی، آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ قرآن اور سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم کو حدیث کی سخت ضرورت ہے، بغیر حدیث کے ہم کوئی حکم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. تو لہٰذا قرآن پر عمل کرنے سے مراد یہ کہ قرآن اور حدیث پر عمل. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال صالحہ میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.